بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحشنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. استبعدت إبراهيم عليه السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو کئی جگہ بیان کیا گیا. اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ دوسرے انبیاء میں سے کئی کے واقعے کو بار بار بیان کیا گیا ہے اور بعض کا صرف ایک ہی مرتبہ بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید یہ بلاغت کے انتہائی معیار کی کتاب ہے اور بلاغت یہ ہے اس کو ادب کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ مخاطب کے ذہن میں اور اس کے دل میں بات اتر جائے, بات کو اس انداز میں کہا جائے الفاظ تا سب معلوم ہے سب کو, سب استعمال کرتے ہیں, لیکن الفاظ کی ترتیب اور مترادف الفاظ جو ہوتے ہیں, ایک ہی معنی کے کئی لفظ ہوتے ہیں, تو وہ بظاہر تو مترادف ہوتے ہیں اور وہ کئی لفظ ہوتے ہیں لیکن اور ایک معنی کے ہوتے ہیں, لیکن معنوں کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے لفظ لفظ میں. تو بات کرنے والے کا کی کامیاب کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اس انداز سے بات تو کہے کہ دل میں اتر جائے اور دماغ میں اتر جائے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کی فطرت بنائی ہے, اور انسان کی فطرت بہت ہی متنوع قسم کی پہلو رکھتی ہے, اور بہت متنوع قسم کی کیفیات انسان میں ہوتی ہیں, اور انسان انسان میں بھی فرق ہوتا ہے. خود انسان کے اندر تنہا ایک انسان کے اندر جو کیفیات ہیں وہ بہت متنوع ہوتی ہیں, اور بعض گہری ہوتی ہیں, بعض کھلی ہوئی نمایاں ہوتی ہیں. اب غصہ ہے کھلی ہوئی خصوصیت ہے انسان کی, اس کو وہ بات جو غصہ دلائے اس سے اس کو غصہ آتا ہے. رنج والی بات بھی انسان کی خصوصیت ہے, کوئی تکلیف دہ بات ہو تو رنج ہوتا ہے. تو یہ تو موٹی خصوصیات ہیں, لیکن باریک خصوصیات بھی ہوتی ہیں کہ آدمی کو بات سن کر طبیعت اس کی بدمزہ ہو جائے, بات سن کر طبیعت میں ایک انشرا پیدا ہو جائے, بات سن کر آدمی کو اندر محسوس ہو کہ بات تو سچ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سچی کہہ رہے ہیں. اب اس کو ہم کیسے اس کا انکار کریں, کیسے ہم رد کریں؟ آدمی میں جو تکبر کی صفت بھی ہے خصوصیت, بہت سی خصوصیات انسان میں, اس میں تکبر بھی ہے کہ اپنی ہیٹی محسوس کرتا ہے. ہم اپنے برابر والے کی بات کیسے مان لیں یہ ہم سے بڑا ثابت ہو جائے گا. اگر اپنے برابر والے کی بات مان لی تو یہ بڑا ثابت ہو جائے گا, آدمی کی توہین ہے. بعض وقت آدمی بات اس لیے نہیں مانتا کہ دوسرا بات کہنے والا بڑا ثابت ہو جائے گا. یہ اندر کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور اپنی تحقیر والی ہوتی ہے. اور بعض وقت اس لیے بات کو نہیں مانتا کہ اس کے دماغ میں ٹھیک سے اترتی نہیں, یا اس کے دل میں ٹھیک سے نہیں اترتی. دماغ اور دل کا میدان الگ الگ ہے. دماغ کا میدان جو ہے وہ حساب سے چلتا ہے, وہ اسباب کے لحاظ سے چلتا ہے, اور دل کا جو مزاج ہے وہ اسباب پر نہیں ہے, اندر کا احساس پر ہے. اندر کا احساس ہے وہ ہوتا ہے. بعضوں کو احساس بالکل عقل کے خلاف ہوتا ہے, ذہن کے خلاف ہوتا ہے, یعنی آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں نقصان ہے, لیکن جی اسی کا چہرہ ہے, جی یہی چاہ رہا ہے, حالانکہ اس میں نقصان ہے, سمجھ رہا ہے کہ نقصان ہے, لیکن دل نہیں مانتا, دل چاہ رہا ہے. یا یہ کہ دل نہیں چاہ رہا ہے اور ہے فائدے کی چیز, لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے تو آدمی تیار نہیں ہوتا اسے کرنے کے لیے. تو اس میں اسلام یہ ہے, اسلام کے معنی ہے کہ آدمی اپنے کو آدمی نے حوالے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ تعالیٰ جو پسند کرتا ہے, جو چاہتا ہے, ہم وہی چاہتے ہیں. ہم غلام سے بھی کمتر ہیں. غلام کو تو عقل نہیں پیدا کیا, خریدا ہے, لیکن انسان کو اور سارے جو ذی حیات ہیں سب کو اللہ نے بنایا ہے, باقاعدہ پیدا کیا ہے, اس کی ہر چیز بنائی ہے, بنائی ہوئی چیز ہے. جو چیز انسان نے بنائی ہے اس کو توڑ دے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. عیسیٰ ایسے کہے کہ بھائی بیکار توڑا, عیسیٰ تو نہیں کہہ سکتا, اعتراض نہیں کر سکتا, بھائی ہماری چیز ہم نے بنائی تھی ہم نے توڑ دی, ان سے کیا مطلب. تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے اس کو حق ہے اس کا. اس نے انسان کو عدم سے وجود عطا کیا, اس میں ایسی ایسی خصوصیات رکھی, ایسی ایسی صفات رکھی کہ جو اس کو کامیاب زندگی کرنے میں جو معاون ہوں اور اس کے مقاصد کو پورا کریں, اس کی زندگی کو خوشگوار بنائیں, ایسی اس میں خصوصیات رکھی, ایسی صفات رکھی, اور اس کے بعد دل اور دماغ رکھا کہ جو دماغ حساب لگا کر چلتا ہے, دل جو ہے وہ اپنی پسند پر چلتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کم سے کم شکر گزار تو ہو, ہم نے نعمتیں تم کو دی ہیں, کھا پی رہے ہو تم, تمہیں سارے وسائل ہم نے دیے ہیں, کیا کھانا تم نے خود پیدا کیا ہے, ہماری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے بنائی ہو, کوئی چیز نہیں ہے. آپ غور نہیں کرتے لیکن ہے بات یہی, آپ نے کوئی چیز لے لیے, آپ جو استعمال کر رہے ہیں آپ اس کی تاریخ دیکھیے کیا ہے, تو آپ کپڑے پہنے بیٹھے ہیں, آپ کرتا, آپ کا کرتا ہمارا ہے, ہم نے سلوایا ہے, ہم نے بنوایا ہے, یہ آپ کا کیسے ہوا, آپ نے بنایا اس کو؟ نہیں بنایا, یہ سوت کسی نے بنایا, اور سوت جس نے بنایا وہ بھی کہاں سے بنایا, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز سے بنایا, اصل اس نے بھی نہیں بنایا, اللہ کی دی ہوئی چیز سے اس نے سوت بنایا, اس سوت سے کپڑا کسی اور نے بنایا, کپڑے کو بازار میں کسی نے پہنچایا, اور بازار میں جو خریدنے والا کوئی ہے, پھر درزی کو دیا, درزی نے اس سے کرتا بنایا, تب جا کے کرتا آپ کو ملا. اس میں کہیں بھی جو ہاتھ لگے ہیں ایک چیز کو بھی آپ حذف کر دیجئے, کرتا آپ کو نہ ملتا, سوت نہ بنایا جاتا, یا اس سے کپڑا نہ بنایا جاتا, یا کپڑے کو بازار نہ لایا جاتا, یا درزی اس کو نہ سیتا, کسی ایک چیز کو آپ ہٹا دیجئے آپ کرتا نہیں ہوتا, اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کرتا ہمارا ہے, ہم نے حاصل کیا ہے, آپ نے کیا حاصل کیا ہے اس میں, آج دس بارہ آدمیوں کا ہاتھ لگا ہے جب یہ کرتا آپ کو ملا ہے, اور ایک ہاتھ بھی ہٹ جائے تو کرتا آپ کو نہیں پہنچے. کوئی چیز اپنی لے لیجئے جو ہم استعمال کرتے ہیں, جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ ہماری ہے ہی نہیں, یہ ہم کو دوسروں کے احسان سے ملی ہے, دوسروں کے تعاون سے ملی ہے, اور دوسروں کا تعاون بھی اصل نہیں ہے, وہ چیز اصل نہ ہوتی جس سے چیزیں بنائی گئی ہیں تو یہ کچھ نہ ہوتا. سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اس طرح چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اور ہوا اور اس فضا میں وہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں جس کی ہم کو ضرورت ہے, جس سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں بنا سکتے ہیں. ہماری زندگی کی ضرورتیں جو ہیں وہ جن سے پوری ہوتی ہیں وہ سب اللہ نے ہمارے لیے مہیا کر دی ہیں, تو ہم ان کو انہیں کو جوڑ جاڑ کے ہم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو ہمارا یعنی حبہ حبہ بال بال یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے, ان کو ملا ہے, تو ہم کم سے کم اس بات کا اعتراف تو کریں, اس کو مانیں تو کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ چیزیں دی, ورنہ ہم کو کہاں ملتی. اور ہر چیز کو ہم اپنا کہتے ہیں, یہی تو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اور ہم اگر دوسرے کا احسان مانتے ہیں تو اس حد تک مانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو اصل سمجھ لیتے ہیں. جو بات اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں دوسرا بھی کر سکتا ہے, یہی سے شرک ہو جاتا ہے, یہی سے شرک ہو جاتا ہے, یعنی دوسرے کو ہم نے شریک کر دیا. اور کس کو شریک کیا ہے؟ جس کو کچھ حق نہیں ہے اس کو شریک کرنے کا, اور اس کو نظر انداز کیا کہ جس جو سب کچھ اس سے ملا ہے سب اس کے کرم سے ہے, ایک چیز کو ہٹا لے بات ختم. جیسے ہم نے آپ کو کرتے کی مثال دی, اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی کو بڑھا دے تو ساری آبادی ختم ہو جائے گی. یہ اس اعتدال پر چل رہی ہے ساری آبادی, جو لوگ زندہ ہیں یہ اس فضا کے اعتدال پر چل رہے ہیں. سورج کی جتنی گرمی ہمارے لیے ضروری ہے اور وہ اتنی گرمی اللہ نے سورج میں رکھی ہے, اور فاصلہ ایسا رکھا ہے کہ ہم کو گرمی اتنی ہی پہنچے جتنی ہمیں ضرورت ہے, بڑھ جائے تو مشکل, گھٹ جائے تو مشکل, اسی طرح ہوا ہے, ہوا نہ چلے تو مشکل, بہت تیز چلے تو مشکل. ہارا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے جو توازن رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ جو توازن کے ساتھ ہم کو دے رہا ہے, تو اس پر ذرا اس میں اللہ تعالیٰ فرق کر دے, ذرا سا فرق کر دے, انسان بے بس کچھ نہیں کر سکتا. یہی دواؤں کا حال ہے, یہی سارے وسائل کا حال ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور کم سے کم تم اس بات کو مانو, تو یہ سب چیزیں ہم نے تم کو دی اس بات کو مانو تو, اور ان چیزوں میں جو خصوصیات رکھی تمہارے زندگی کے لیے, تمہاری صحت کے لیے, اس کو مانو تو. دواؤں میں تاثیر کہاں سے آئی ہے؟ اگر وہ خصوصیت آدمی اللہ تعالیٰ وہ خصوصیت نہ رکھتا اشیاء میں, یہ ایک پودا ہے اس کو ہم کھانے میں استعمال کر رہے ہیں, وہ دوا میں بھی استعمال ہوتا ہے. دوا میں کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس میں اللہ نے دوا کی بھی خصوصیت رکھ دی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم برابر ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور سب ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے. تو چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کے کہنے سے ہوتی ہے. وہ اللہ کا ادھر حکم ہوتا ہے جو وہ چیز کام کرتی ہے, اور وہ اللہ کا حکم نہ ہو تو کام نہ کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی واقعہ پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مثال ہے, نمونہ ہے, اس نمونے کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہیں واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, کہیں اختصار سے بیان کیا گیا ہے. یہ بلاغت کی بات ہے, موقع محل کی بات ہے, کون مخاطب ہے اور کیا موقع ہے, اس کے لحاظ سے بات کو پھیلایا جاتا ہے, بات کو مختصر کیا جاتا ہے. بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ بات مختصر کہی جاتی ہے, اگر مختصر نہ کہی جائے اور بڑھا پھیلا کے کہی جائے تو وہ مضر ہو جاتی ہے اور اس سے مقصد کو نقصان پہنچتا ہے. اور بعض وقت تو اسے پھیلا ہی کہنا ہوتا ہے, اگر اسے مختصر کریں کہیں تو وہ بات کارآمد نہیں ہوتی اور سمجھ میں نہیں آتی. یہ بلاغت کی بات ہے. اور قرآن اس میں بس آخری درجے کی بلاغت پائی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے واقعات کو بار بار, بعض واقعات کو بار بار ذکر کیا گیا ہے, بعض واقعات کو بس ایک دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے, بعض واقعات کو پھیلا کے بیان کیا, بعض جگہ پھیلا کے بیان کیا گیا, بعض جگہ مختصر بیان کیا. وہی واقعہ ایک جگہ پھیلا کے بیان کیا گیا, ایک جگہ مختصر بیان کیا گیا. یہ سب کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو سننے والوں کی نفسیات اور ان کے سمجھنے کی خصوصیات اور ان کے دل اور دماغ کی کیفیات یہ معلوم. اسی لیے قرآن میر نے جو اثر ڈالا اس کی مثال نہیں ملتی. صحابہ کرام میں ہم سمجھتے ہیں نصف تعداد ہوئے جس میں جو قرآن مجید اور سن کر وہ مسلمان ہیں, بس ایک دم اسی نے جا کے دل پر وہ چوٹ اس میں ماری. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہے, تو اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ تو صرف ہو جا کر چیز کو وجود میں لا سکتا ہے, لیکن اسے نظام دوسرا نظام اس نے سبب اسباب کو بنایا ہے, سبب مسبب کو بنایا ہے. ہر چیز ذرائع سے اور سبب اسباب سے ہوتی ہے, لیکن سارے اسباب اور سارے ذرائع سے کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا حکم. چھوٹا ذریعہ ہو بڑا ذریعہ ہو, ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے بڑائی ہے, اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ نے جو خصوصیات دی ہیں اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب انسان میں ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ موقع محل کو سمجھتا ہے بعض وقت اور موقع محل کے لحاظ سے اپنی بات کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سمجھ رہی کہ اللہ تعالیٰ کیسا اس کو بہتر طریقے سے کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا ہے, اس پورے گردش ہر چیز گردش کرتی ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے. ہم نے جو تمہیں صلاحیتیں دے دی ہیں, تمہیں دماغ دے دیا ہے, تمہیں دل دے دیا ہے, تمہیں احساسات دے دیے ہیں, تمہیں سمجھ دے دی ہے, ساری چیزیں دے دی ہیں, پھر کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ یہ ساری کائنات یوں ہی نہیں بن سکتی, یوں ہی نہیں چل سکتی؟ اور کیسے تم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ یہ پتھر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے, یہ درخت تم کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کتنی تمہاری بے عقلی کی بات ہے, تم اس کو نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ تکبر کی وجہ سے نہیں سمجھتے کہ ہم دوسرے کی بات کیوں مانیں. غور کرنے کے لیے تیار نہیں, غور کرنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے غور کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ماننا پڑے گا. غور ہی نہیں کریں گے, نہیں بات مانیں گے. کتنی ہی عمدہ طریقے سے کہ جائے نہیں مانیں گے, اس لیے کہ دل تیار نہیں. دماغ تو مان رہا ہے, دل تیار نہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی صادق ہونے کو اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا اپنے لڑکوں کو جانتے ہیں. اپنے لڑکوں کو صاف صاف قرآن میں ہے, اپنے لڑکوں کو اتنا نہیں پہچانتے کہ ہمارے لڑکے ہیں جتنا یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, پھر بھی نہیں مانتے. اور آپ کی ساری باتیں حضرت موسیٰ کی شریعت سے مطابقت رکھتی ہیں. حضرت موسیٰ کہ تم مانتے ہو, ان کی شریعت پر چل رہے ہو, اسی کے مطابق بات کہہ رہے ہیں, پھر بھی تم اس کو کہتے ہو غلط. اور حد تک بڑھ جاتے ہو, کہتے ہو کہ یہودیوں کے مشرکین کا جو مذہب ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان کے مذہب سے. قرآن مجید میں ہے کیا چیز ہے یہ تکبر؟ ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں, تکبر. اور یہ تکبر انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے, اور اسی لیے اللہ نے تکبر کو بہت برا قرار دیا ہے. شیطان کو جو تباہی ملی ہے اور رسوائی ملی ہے, وہ تکبر کی وجہ سے ملی ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ مٹی کے بنائے گئے ہیں, ہم آگ کے بنائے گئے, آگ مٹی سے بلند ہوتی, ہم ان کے سامنے کیوں جھکے؟ بھائی تم بندے ہو اللہ کے, اللہ کے بنائے ہوئے ہو, پیدا کیے ہوئے ہو, تمہیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے, تمہیں اس سے مطلب نہیں. اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرا, اور فرمایا ہے کہ کبریا میری چادر ہے, کبریا میری چادر ہے, میری چادر کوئی چھینے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. اسی لیے تواضع کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اپنے کو چھوٹا سمجھنا, اپنے کو بے حقیقت سمجھنا, اصلا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کے پیش کیا, اسی لیے اسے ایسی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ معمولی سمجھ والا آدمی بھی اس کو سمجھنے چلا جائے. حضرت یہ کہ انہوں نے غور کیا کہ لوگ سب چیزوں کی پوجا کرتے ہیں, یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ہاں چاند بہت بلندی پر ہے, ستارہ بہت بلندی پر ہے, صاف معلوم ہو رہا ہے, کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے خدا ہوگا؟ یہ تو پابند ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ ایک لائن پر چل رہا ہے, لائن کا پابند ہے. جو پابند ہے دوسرے کا, جو اپنے اختیار میں نہیں ہے, وہ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اچھا چاند ہو سکتا ہے, بہت بڑا نظر آ رہا ہے, وہ بھی یہی حال ہے. پھر سورج کیا ہو سکتا ہے جو چاند سے بھی بڑا ہے؟ یہاں پر پہنچنے پہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, یہ سب جھگڑا ہے, اللہ کے ذات اس سے, خدا اس سے بلند چیز ہے, ان سب چیزوں سے خدا بلند چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دے تو ہم کو ہدایت نہیں ہوگی. کتنی صحیح بات ہے توحید کی بات, کہ اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت ہوگی, اللہ ان سب سے بڑا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہی نہیں کہ اس بات کو مان لیا, ماننے کے بعد اس پر قائم ہو گئے, بلکہ مقابلہ شروع کر دیا کہ اب دوسروں کو بھی اس بات پر ہمیں قائل کرنا ہے. کیسے قائل کریں؟ اب یہ تو ہمارے ذہن کی ترتیب سے جو ہم نے اس بات کو سمجھا اب لوگوں کو ذہن کی اس ترتیب سے کیسے لا سکتے؟ تو وہ جو بات عام عقل میں آتی ہے وہ اختیار کیا انہوں نے. انہوں نے یہ کیا کہ وہاں میلہ تھا, میلے ہم سب جاتے ہیں, ان کو بھی جانا پڑتا. انہوں نے کہا میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میرے نہیں جائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے پلان یہ بنایا کہ بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کو باقی رکھا اور تبر اس کی گردن میں رکھ دیا. یہ صاف معلوم ہو کہ یہ تبر لیے ہوئے ہے, اسی لیے توڑا ہو گیا. یعنی جو بالکل یعنی ایک معمولی سمجھ کر یہ منظر بنا دیا کہ ہم زبان سے تمہیں قائل کیسے کریں, تم اس منظر کو دیکھو. کس نے توڑا, کس نے توڑا, آخر وہ پکڑ کے لائے گئے. ان کا پوچھو ہم سے کیا پوچھتے, یہ دیکھو تبر لیے ہوئے بھائی, ان سے خود ان سے پوچھو جن سے تم مانگتے ہو اور جن کو تم سب کچھ سمجھ, ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے مارا, کس نے توڑا, انہیں سے پوچھو. اب وہ ہو رہا ہے, وہ لوگ سخت بات تھی, عقل فوراً تسلیم کرتی. پھر کہنے لگے کہ ان کو ہم یہ بہت بڑے, اب ان پر وہ عقل اور منطق کو چھوڑ کر غصہ کرنے لگے اور یہ سوچ کر کہ یہ تو فتنہ مچا دے گا, یہ شہر کے اندر ایک آفت آ جائے گی, یہ اس طرح بات کر رہا ہے, یہ معلوم کتنوں کو بہکا دے گا اور یہاں تغیر لے آئے گا. بت پرستیاں ہم جن لوگوں کو پوچھتے ہیں ان کو یہ پوجنا بند کرا دے گا. اس شخص کو تو یہاں اس شخص کو تو رہنا ہی نہیں چاہیے, سیدھے سے اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس کو آگ میں جلا دینا چاہیے. آگ میں جلا دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک انسان کی یہ اہل شرک کی یہ کمزوری ہے کہ آگ کو بھی وہ خدا کی طرح سمجھتے ہیں. عام طور پر شرک والے آگ کو بھی خدا کی طرح سمجھتے ہیں, پوچھتے ہیں. یعنی مجوسیوں کے آگ پوجی جاتی ہے باقاعدہ, کچھ ہندوؤں کے یہاں آگ باقاعدہ آگ کی عبادت ہوتی ہے اور مردے کو آگ میں جلاتے ہیں, دفن نہیں کرتے. تو آگ ان لوگوں کے عام طور پر, تو ان لوگوں کو آگ میں جلانا ان کے نزدیک کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ جس سے آدمی سوچے کہ آگ میں جلایا جائے. جسے مسلمان سوچتا ہے آگ میں جلانے کو جو تاثر ہے وہ دوسروں کا نہیں ہوتا. اس لیے فسادات میں عام بہت ایسا ہوا ہے کہ آگ میں جلایا ہے, تو ان کو آگ میں جلا دیا جائے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا کہ ایسا آدمی کہ جو اپنی ان صلاحیتوں سے جو اللہ نے دی ہیں ان سے اس نے حق بات کو پہچانا, کسی کے کہنے سے نہیں, کسی کے سمجھانے سے نہیں, بلکہ خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اپنی صلاحیتوں کو تم استعمال تو کر کے دیکھو, تم حق تک پہنچ سکتے ہو. اپنی صلاحیتوں کو اگر استعمال کرو, حق ابراہیم پہنچے, اللہ نے ان کی مدد کی. اور ظاہر ہے کہ ان کو اگر آگ میں جلا دیا جاتا تو پھر وہ بات ختم ہو جاتی جو صورت پیدا ہوئی تھی لوگوں کی ہدایت کی, وہ ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اللہ نے آگ سے کہا کہ تمہیں جلانے کی صفت ختم, بلکہ اس کے عوض تم میں ٹھنڈک کی صفت پیدا کر دی جاتی. اب اس میں ڈالے گئے آگ میں وہ خوش, اب لوگ بہت پریشان ہوئے. تو اب کیا کر سکتے ہیں, یہی تو کر سکتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یہ پھر لوگوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے باہر کر نکالو یہاں سے ہمارے علاقے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ طے کیا کہ ان لوگوں میں ہم نہیں رہ سکتے, تو وہاں سے وہ شام چلے گئے اور شام میں انہوں نے پھر اپنا وہی دعوتی کام کیا اور لوگوں کی ہدایت کام کیا. उनके साथ उनके भतीजे हजलूद भी थे, उन पर ईमान ले आए थे और साथ हो गए थे। उनको उन्होंने वहाँ करीब के एक इलाके में, वो झील है बहुत बड़ी, मुर्जाद झील कहलाती है, उस इलाके में जो कौम आवाज थी, बदमाशी पर बदमाशियों में मुबतला थी और शिर्क में मुबतला थी, उनको वहाँ भेज दिया कि तुम वहाँ जाके काम करो। वहाँ उनके साथ जो मामला पेश आया उसकी तफसील दूसरी जगह है। आखिर में उस कौम पर अजाब आया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नवाज दिया, उनको बेटा दिया, पोता दिया, यानी ऐसे बेटा, ऐसा बेटा, ऐसा पोता के जो दावत का काम और अल्लाह की तौहीद का काम बहुत पूरी हिम्मत और कोशिश से उन्होंने किया। और एक मुद्दा हुआ, उन्होंने पूछा किसी ने कि शरीफ दीनी लिहाज से इज्जत और शराफत किसमें है? यूसुफ अलैहिस्सलाम, खुद भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी, पर दादा भी नबी, नबियों का सिलसिला है। इब्राहिम नबी, उनके बेटे इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, फिर हज़रत यूसुफ नबी, नबियों का ऐसा तसलसुला है। तो जाहिर है कि जो इज्जत तुमको हासिल है, तो इस वाक़े को बयान करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने जो रुकू पढ़ा आपने, उन सारे नबियों का तस्करा अल्लाह ताला ने किया है कि जिनकी अलग अलग कुछ खसूसियात, मुख्तलिफ नबियों के मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ खसूसियात हो गई। बाद नबी है कि जो बहुत सख्त बीमारी से गुजरे, अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की, उनको सख्त बीमारी से गुजारा और सख्त नुकसान से गुजारा, ऐसे कि इसके बाद आदमी बस बिल्कुल अपने को बहुत ही नुकसान में समझे। फिर उन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और ये दिखाया कि देखो हम सख्त से सख्त मुसीबत को दुआ से दूर कर सकते हैं। बयान करने का मकसद यही होता है कि उससे आदमी सबक ले। अय्यूब की मिसाल अल्लाह ने दी और उनकी मिसाल दी, यूनुस की मिसाल दी, यूसुफ का मामला भी काबिल ज़िक्र था कि नबी थे लेकिन इंसान होने के नाते अजाब के आने में, जिसका वादा था अल्लाह ताला का अजाब आएगा, उसके आने में ताखीर हुई तो उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि कौम क्या कहेगी, तो इलाका छोड़ के चले गए। अल्लाह को नापसंद हुआ, अल्लाह ने उनको गोया के सजा से गुजारा। और ये वाक़ा बयान इसीलिए किया कि समझ लो अल्लाह की नाफरमानी कोई भी करेगा तो अल्लाह उसको सजा दे सकता है। ये ना कोई ये ना समझे कि हम मुसलसना हैं, हम बहुत नेक हैं इसलिए हम मुसलसना हैं। अल्लाह ने ये दिखा दिया कि यूनुस को जो ये वो हुई थी शर्मिंदगी का एक एहसास हुआ था, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। देखा अल्लाह ने स्वर्गीय फरमाई, हुआ क्या बयान किया अल्लाह ने, और ये भी बताया कि उन्होंने जब तौबा की तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। इतनी बड़ी सजा के बाद भी तौबा कबूल हो गई, बताने के लिए कि देखो इन चीज़ों को समझो, अल्लाह ताला के मामले में उन बातों को समझो। अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है, अल्लाह ताला बाज़ वक्त तंबीह करता है, अल्लाह ताला बाज़ वक्त सख्त सख्त मरहले में ऐसी मदद करता है जिस पर ताज्जुब हो आदमी को कि आग को अल्लाह ताला ने ठंडक बना दी अपने नबी की। बयान करने की ज़रूरत क्यों थी? बयान करना इसीलिए है इन वाक़यात का कि इनसे आदमी उस हकीकत को समझे कि अल्लाह और इंसान के दरमियान का जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक की क्या कैफियत होनी चाहिए, उसका क्या हिसाब होना चाहिए। अब नबियों के मुख्तसर सारे नबी का अल्लाह ने सारे नबियों का तस्करा किया है इस रुकू में, और ये बताया है कि देखो इनके हालात मुख्तलिफ थे اور ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے کیا اور ان کو کیا حاصل ہوا اور کیا ان کا عمل سامنے آیا. انشاءاللہ بعد میں آخر دعوانا ان شاء اللہ.